أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل عاقبة أمورنا خيرا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. سنن الہی در قرآن کریم و سنت عبودیت موضوع گفتگو کا، خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے قوانین، احکام، اصول، ضابطے مقرر فرمائے ہیں، انسان کی پرورش کے لیے، تربیت کے لیے، تکامل کے لیے اور مقصود خلقت تک پہنچنے کے لیے. ان اصولوں کا نام سنن ہے، قوانین اللہ نے جو مقرر فرمائے ہیں ان کو قرآن کریم میں سنت اللہ کہا گیا ہے، جس کی جمع سنن ہے. ان قوانین چونکہ انسان کے لیے ہیں اور انسان صاحب اختیار ہے، صاحب شعور ہے، صاحب ارادہ ہے، اس لیے پہلی سنت انسان کے لیے عبودیت مقرر فرمائی ہے. عبودیت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو الہی احکام، قوانین اور فرامین کے لیے آمادہ کرے، تیار کرے، اپنے اندر ایسی ہر پہلو سے آمادگی پیدا کر لے جس سے فرمان الہی بجا لانا اس کے لیے آسان ہو جائے، سہل ہو جائے. ایسی آمادگی کو عبودیت کہتے ہیں، بندگی کہتے ہیں. انسان کی بندگی جب آمادگی انسان کے اندر آ جائے، ایک اس نے بندگی رب کی کرنی ہے، عبادت رب، عبد بننا ہے اور فرامین رب بجا لانے، یعنی یہ عبودیت رب تعالی کے سامنے انجام دینی ہے. عبودیت پوجا نہیں ہے، رب کی ربوبیت اور نظام ربوبیت میں جو کچھ مقرر ہوا ہے انسان کے لیے وہ سب کچھ دریافت کر لینا، اخذ کرنا، لینا اور اسے اپنانا رغبت کے ساتھ، آمادگی کے ساتھ، یہ عبودیت ہے، بندگی ہے رب کے مقابلے میں. اسماء اللہ تعالی متعدد اسماء ہیں، خداوند تبارک و تعالی کے وصفات، یہ سب انسان کی ہدایت کے لیے ہیں. انسان کی خاطر یہ اسماء حق تعالی نے بیان فرمائے ہیں، ان اسماء کو آسمانی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے اور ان اسماء حسنہ کی تعلیم دی ہے، ان کی تشریح کی ہے. یہ ہدایت انسان کے لیے ہے. چونکہ ذات خداوند تبارک و تعالی اگر ہدایت انسان مقصود نہ ہو، خود ذات اپنے لیے اسماء کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ خدائے واحد، خداوند تبارک و تعالی ذات واحد ہے، احد ہے، صمد ہے. ذات اللہ میں کسی پہلو سے کثرت نہیں ہے، تعدد نہیں ہے، ترکیب نہیں ہے، جزئیت نہیں ہے، تشکیل نہیں ہے. حتیٰ نہج البلاغہ میں جیسے خطبہ اول میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ صفت و موصوف بھی نہیں ہے، چونکہ صفت و موصوف بھی دو چیزیں ہیں. موصوف ذات ہے، اس ذات کے اندر جو صفت آتی ہے، طاری ہوتی ہے، باہر سے عارض ہوتی ہے، وہ وصف کہلاتی ہے. جیسے انسان ہے، انسان کی ذات ہے اور انسان کے صفات ہیں، علم ہے انسان کا جو ذات سے ہٹ کر ہے، الگ ہے، اس لیے کبھی علم ہوتا ہے انسان کے پاس، کبھی نہیں ہوتا علم، کبھی انسان سے علم زائل ہو جاتا ہے، کبھی طاری ہو جاتا ہے علم انسان پر۔ صفات موصوف سے ہٹ کر ہوتی ہیں، ذات صفات سے الگ حقیقت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایسے نہیں ہیں کہ صفات ذات سے علیحدہ حقیقتوں کا نام ہو، عوارض کا نام ہو، حالات کا نام ہو، اور ذات پر یہ حالات، یہ عوارض، یہ اوصاف مختلف اوقات میں طاری ہوتے ہوں۔ وہاں حق تعالی ذات احد ہے، یکتا ہے، صفت و موصوف ہمیں سمجھانے کے لیے بنایا گیا ہے، ہے نہیں ہے ذات خدا میں کہ اوصاف ہوں اور موصوف ہو، ذات ہو اور صفات ہوں، حالات ہوں۔ ایک ذات ہے باکمال، ذات واحد، لیکن تمام کمالات کا مجموعہ، تمام کمالات ذات حق تعالی کے اندر موجود ہیں، اور وہ بھی کمالات اس طرح الگ الگ نہیں ہیں جیسے مثلا ہم سب یہاں موجود ہیں لیکن اپنے اپنے وجود کے ذریعے، اپنے اپنے جسم کے ذریعے، اپنی اپنی پہچان کے ذریعے موجود ہیں، یکجا ہیں لیکن اپنی اپنی حیثیت کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی تعارف کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اس طرح سے نہیں ہیں کہ الگ الگ، مثلا علم خدا، ارادہ خدا اور حیات خدا ون تبارک و تعالیٰ، اس طرح حیات اللہ کے ہاں الگ الگ صفات، الگ الگ شناخت پہچان کے ساتھ موجود ہوں۔ اسی ذات کے یہ سارے نام ہیں، ایک ہی ذات ہے، اسی ذات کے سارے نام ہیں۔ کیوں نام ہیں اتنے؟ چونکہ اس کے کمالات اس ذات کے اتنے ہیں کہ ایک نام کافی نہیں ہے ذات کی پہچان کے لیے۔ جیسے ایک انسان، مخلوق کی مثال دیتے ہیں، ایک انسان بہت سارے ذمہ داریاں رکھتا ہے، بہت سارے اختیارات رکھتا ہے، عہدے رکھتا ہے، اور ہر عہدے کے لیے اس کے ایک الگ اس کی حیثیت سے نام ہے۔ کسی جگہ وہ مثلا والد کہلاتا ہے، کسی جگہ کا مثلا مینیجر کہلاتا ہے، کہیں ڈائریکٹر کہلاتا ہے، کہیں مشاور کہلاتا ہے، کہیں ایڈوائزر کہلاتا ہے۔ چونکہ الگ الگ اس کی حیثیتیں ہیں، ہر حیثیت کی پہچان کے لیے دوسروں کی خاطر یہ ایک نام ذکر کیا گیا، عنوان رکھا گیا ہے تاکہ دوسرے پہچان سکیں۔ اللہ کی ذات کی شناخت کے لیے یہ اسماء مقرر کیے گئے ہیں تاکہ انسان کی سہولت ہو معرفت باری تعالیٰ میں، اسماء اللہ و صفات الہیہ اس وجہ سے معرفت کے ذریعے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی بندگی کے دروازے ہیں۔ ان اسماء سے سہولت پیدا ہو جاتی ہے انسان کو بندگی میں، اطاعت میں، فرمان لینے میں۔ اسماء اللہ حسنہ میں سے ایک رب ہے، وہی ذات رب ہے، جس کا نام اللہ ہے وہی رب بھی ہے۔ رب چونکہ اس نے خلق کیا ہے مخلوقات کو، اور مخلوقات کو قابل پرورش خلق کیا ہے، کمال یافتہ پیدا نہیں کیا بعض مخلوقات کو، بلکہ ان کو کمال پذیر پیدا کیا ہے، تکامل پذیر پیدا کیا، مستکمل پیدا کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بیج خلق کیے ہیں، پودوں کے، درختوں کے، ہر چیز کا بیج اللہ نے ایجاد کیا ہے، بیج ایجاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس بیج کو کھولنا بھی ہے، اس سے پودا بھی نکالنا ہے، اس پودے کو پروان بھی چڑھانا ہے، اسے پرورش کے لیے تمام امور کی بھی ضرورت ہے، وہ سب کچھ اسے فراہم کرنا ہے۔ جو بھی بیج بناتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ بیج قابل رشد پیدا کیا ہے، جب قابل رشد بیج پیدا کیا ہے تو اس کی رشد کے لیے بھی ابھی نظام بنانے کی ضرورت ہے، سامان بنانے کی ضرورت ہے، ورنہ بیج قابل رشد ہو، قابل نمو ہو اور نظام رشد نہ ہو، سامان رشد نہ ہو، یہ خلاف حکمت ہے جو ذات حکیم سے متوقع نہیں ہے۔ کوئی غیر حکیم تو یہ کام کر سکتا ہے کہ قابل رشد چیز بنائے لیکن اس کی رشد کے لیے کوئی اہتمام نہ کرے، قابل پرورش چیز بنائے لیکن اس کی پرورش کے لیے نظام وضع نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ خالق ہے، وہ خالق نے موجودات کو پیدا کیا ہے، ان جسمانی موجودات کو سب کے سب قابل پرورش ہیں، بیج کے طور پر سب کو پیدا کیا، حتیٰ انسان کی خلقت بھی بیج سے شروع ہوئی ہے، بیج پیدا کیا، نطفہ پیدا کیا ہے۔ ہو سکتا تھا انسان پیدا کر دیں، ملائکہ کو ایسے پیدا نہیں کیا کہ پہلے ملائکہ نطفے کی شکل میں ماں باپ ہوں ملائکہ کے، ان کے درمیان نکاح ہو، ازدواج ہو، پھر کسی فرشتے کا نطفہ وہ منعقد ہو، پھر وہ نطفہ رحم میں پرورش پائے، اور پرورش پانے کے بعد پھر اس کی ولادت ہو، ولادت کے بعد اس کی پرورش ہو، بچپن سے وہ فرشتہ ایام گزارتے گزارتے بڑھاپے تک پہنچے۔ یہ ملائکہ کا نظام نہیں ہے، وہ اس طرح نہیں پیدا ہوتے، بیج کی صورت میں پیدا نہیں ہوتے، بلکہ فرشتوں کو اللہ نے فرشتہ ہی بنایا، قابل رشد نہیں ہے، قابل پرورش نہیں ہے، اس لیے سامان رشد بھی نہیں بنایا ان کے لیے، نظام پرورش بھی نہیں بنایا ان کے لیے، تعلیم کا نظام جس طرح انسان کے لیے، البتہ ان کے لیے اپنی نوعیت کا ہے، انسان کے مشابہ نظام نہیں ہے، سو تعلیم نہیں پا سکتے، تربیت نہیں پا سکتے، جو کام انسان کے ہیں، کھانا انسان والا تناول نہیں کرتے، ان کو اس طرح دو ٹائم تین ٹائم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ نظام رشد ان موجودات کے لیے ہے جو بیج سے شروع ہوئے ہیں اور اپنی آخری شکل تک انہیں پرورش اور رشد کے ذریعے پہنچنا ہے۔ وہ پہلے دن سے ہی اپنی اصلی شکل میں پیدا ہوئے، جہاں پہنچنا تھا انہیں وہی بنا کر انہیں پیدا کیا گیا ہے، اس لیے ان کے لیے یہ نظام نہیں ہے، اپنی نوعیت کا ہے جو ان کے نظام کے ساتھ، ان کے وجود کے ساتھ سازگار ہے، جچتا ہے، مناسبت رکھتا ہے، اس طرح کا نظام ان کے لیے ہے، یہ نہیں ہے جو یہاں زمین کے اوپر ہے، پودوں کے لیے، جانداروں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ چونکہ انسانوں میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ انسان بیج سے شروع ہوا ہے، استعداد سے اس کے وجود کا آغاز ہوا ہے اور کمال تک اسے پہنچنا ہے، بس پرورش کے قابل ہے، رشد کے قابل ہے، قابل رشد ہے انسان۔ جب یہ قابل رشد بنایا ہے تو اب حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ سامان رشد بھی ہو اور نظام رشد بھی ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ مقرر کیا ہے۔ یہ بنانا، سامان رشد بنانا اور نظام رشد بنانا اور بنا کر قابل رشد محتاج پرورش کو دے دینا، یہ ربوبیت ہے، یہ ربوبیت۔ اس وجہ سے اللہ کی ذات رب ہے، وہی ذات، اس وجہ سے کہ قابل رشد مخلوق پیدا کی ہے، قابل پرورش مخلوق پیدا کی ہے، جب قابل پرورش ہے، محتاج پرورش ہے، اس کی پرورش کے لیے اب نظام و سامان بھی ہو، وہ بنایا ہے اللہ نے اور فراہم کیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کی ذات میں ایک اسم و ایک صفت انسان کے لیے آتی ہے سامنے، انسان کی پہچان کے لیے، تعلق کے لیے, اور وہ ربوبیت ہے, وہ رب ہے, وہ ذات, وہی اللہ رب ہے. اس رب سے انسان کیسے تعلق قائم کرے, رب کے ساتھ رشتہ انسان کا کیسے ہو. رب کے ساتھ انسان کا رشتہ یہ ہے کہ یہ محتاج ہے رشد و پرورش ہے, سامان و نظام رشد اس ذات نے بنایا ہے, وہ جو کچھ اس نے بنایا ہے وہ لے لینا, سارا نظام لے لینا, اپنا لینا اور اس کو نافذ کر لینا, اس کے اوپر عمل کر لینا, یہ بندگی ہے. بیج کے لیے جو اللہ نے نظام بنایا ہے, اگر بیج اس نظام میں آ جائے یہ بندگی ہے. جو اس کے لیے سامان رشد فراہم کیا ہے, وہ سامان سارا بیج دریافت کر لے اور اس کے ذریعے سے پرورش پانا شروع کر دے, یہ بندگی ہے اس کی. یہ جو پرورش پا رہا ہے, رشد کر رہا ہے, یہ بندگی ہے اس کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم جو انسان کی بندگی سے تعلق رکھتا ہے, جس کے مقابلے میں انسان کو بندگی دکھانی ہے, وہ ہے الہ. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے الہ ہے, الہ, جو کلمہ اخلاص میں, کلمہ طیبہ میں موجود ہے. انسان جب مسلمان مومن ہوتا ہے, اقرار کرتا ہے, پہلی گواہی شہادت دیتا ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. رب سے بھی پہلے جس اسم و حیثیت سے انسان کی آگاہی و پہچان لازمی ہے, وہ الہ ہے. الہ کا تقاضا ربوبیت ہے, یعنی الہ ہے چونکہ, اس وجہ سے وہ رب ہے, اور انسان بندگی میں الہ کا بھی بندہ ہے اور رب کا بھی بندہ ہے. عبد الہ بھی ہے, عبد الالہ بھی ہے, و عبد الرب بھی ہے. عبد الرب سے مراد یعنی رشد, پرورش فراہم کرنے والے سے بھی اس نے سب کچھ لینا ہے, اس کے دستورات, اس کا نظام, اس کے قوانین, وہ وسائل سب کچھ اس سے لے کے اپنانا ہے اور ان کے ذریعے سے پرورش بھی پانی ہے. یہ عبودیت ہے رب کے لیے, اسی طرح عبودیت ہے الہ کے لیے. عبد الالہ, عبداللہ بھی کہتے ہیں اسی حیثیت کا نام عبداللہ بھی ہے. عبد الالہ اصل الہ ہے, اسماء حسنہ میں سے الہ ہے. اب یہ بات مفسرین نے کی ہے, اور الہ اور اللہ کے لیے اپنی دلچسپی, اپنے انداز سے انہوں نے خوبصورت اچھی باتیں کی ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے علم بڑھانا اپنا, تو وہ ان امور کا مطالعہ کرے, اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی اپنی عبودیت بڑھانا چاہتا ہے, اسے پرہیز کرنی چاہیے ان باتوں میں جانے سے. فرق ہوتا ہے نا کہ ہم چاہتے کیا ہیں, کیا بڑھانے آئے ہو. کیا کوئی آدمی یہ کہتا ہے میں مال کمانا چاہتا ہوں, پیسے بنانا چاہتا ہوں. ایک دوسرا انسان ہے وہ کہتا ہے نا پیسے خرچ کرنا چاہتا ہوں, اپنی شخصیت بنانا چاہتا ہوں. جیسے سیاستدان ہیں, پیسے خرچ کرتے ہیں, کماتے نہیں, بلکہ الیکشن پہ خرچ کرتے ہیں اور مواقع پہ, تاکہ اپنی ایک حیثیت بنائیں, چودراہٹ بنائیں اپنی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی حیثیت, شخصیت سب قربان کر دیتے ہیں, پیسہ بنا لیتے ہیں. اسی طرح بعض انسان ہیں جنہیں یہ چاہیے, یہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ وہ عالم بن جائیں, عالم دین بن جائیں, عبد خدا بنیں یا نہ بنیں, عالم بن جائیں, علوم حاصل کر لیں, اور کر بھی لیتے ہیں. چونکہ علوم اسی لیے ہیں, انسان تحصیل کرے, حاصل کرے, کتابوں کی مدد سے, استادوں کی مدد سے, مطالعے کی مدد سے, مختلف ذریعوں سے انسان علوم حاصل کرے مختلف، اور کرتے بھی ہیں، کر بھی رہے ہیں۔ عالم بن جانے سے ضروری نہیں کہ عبد بھی بنا ہو انسان، تلازم نہیں ہے عبد اور عالم میں۔ عبد بننے کے لیے البتہ علم ضروری ہے، عالم بن جانے سے عبد ہونا لازم نہیں آتا، ممکن ہے نہ ہو عبد نہ بنا ہو، چونکہ بڑے بڑے علماء ابھی بھی ہیں اور گزرے بھی ہیں، اپنے اپنے شعبے کے بڑے علامے ہیں لیکن عبد نہیں ہیں۔ جیسے فلاسفہ گزرے ہیں، سائنٹسٹ گزرے ہیں، حتیٰ کہ اس زمانے میں تو عجیب و غریب زمانہ ہے جو کہ معجزات کا زمانہ ہے، کرامات کا، علماء دین بھی ملحد ہیں جن کا نہ صرف عبد نہیں ہے بلکہ ایمان بھی نہیں ہے، عقیدہ بھی نہیں ہے اللہ کی ذات پر، لیکن دین کے عالم ہیں، علم دین حاصل کیا ہوا ہے انہوں نے۔ ایسے بھی نمونے موجود ہیں، ہم نے دیکھے ہیں، آپ کے ملک میں ہیں، باقی دنیا میں بھی موجود ہیں، ملحد، دہریے، بالکل منکر، نعوذ باللہ، اللہ کی ذات کے، دین کے، قیامت کے، لیکن حافظ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اور دروس بھی دیتے ہیں، لکھتے بھی ہیں کتابیں، نمازیں بھی پڑھاتے ہیں، اور بہت سارے کام کرتے ہیں، پیشہ ہے۔ ان سے پوچھا کیوں کرتے ہو یہ جب ان چیزوں پہ ایمان عقیدہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں جاب ہے ہماری، جاب میں تو عقیدہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اچھا جواب دیا انہوں نے کہ جتنے بھی لوگ جاب کرتے ہیں وہ سب کا عقیدہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کوئی جاب کرتے ہیں اس کا عقیدہ نہیں ہے، ایک ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، میڈیکل ڈاکٹر ہیں، بڑے اچھے معالج، لیکن ان کا اپنی طبابت پہ ذرا برابر اپنے اس پر ایمان نہیں ہے، نہ شوق ہے ان کا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بڑے ٹرالے کے ڈرائیور ہوں، لانگ روٹ پہ ڈرائیونگ کریں، مثلاً پشاور سے کراچی تک لانگ روٹ کے ڈرائیور ہوں، وہ ان کا شوق یہ ہے۔ اپنا جاب ہے میڈیکل ڈاکٹر ہے، لیکن اس پہ ایمان عقیدہ نہیں ہے۔ ان مولانا کا بھی یہی جواب تھا، عالم کا، کہ یہ تو جاب ہے میری، میں نے پڑھا ہے، مدرسوں میں پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، عربی پڑھی ہے، درس دیتا ہوں، بہترین مدرس ہوں، اور پڑھاتا ہوں، تنخواہ لیتا ہوں، نمازیں پڑھاتا ہوں، تنخواہ لیتا ہوں، بلکہ یہ بھی کہہ رہے تھے اکثر سردیوں میں بغیر وضو کے پڑھاتا ہوں۔ نے کہا یہ تو خیانت ہے، آپ اول تو دہریے ہو، پھر خود بھی کہہ رہے ہو بغیر وضو کے پڑھاتا ہوں، تو کہتے ہیں ایگریمنٹ میں وضو شامل نہیں ہے۔ جو جاب ایگریمنٹ ہے میرا اپنی انجمن کے ساتھ، اہل مسجد کے ساتھ، اس میں وضو نہیں ہے، ایگریمنٹ کا حصہ نہیں ہے، ٹائم پہ آنا حصہ ہے، وہ کہتے ہیں لیٹ نہیں ہوتا ہوں، رکعتیں مکمل پڑھانا یہ شامل ہے، لیکن باقی کام نہیں کرتا ہوں، جو ایگریمنٹ میں نہیں ہے وہ نہیں انجام دیتا۔ وہ ہیں ایسے نمونے۔ اشارہ کیا ہے کہ بعض اوقات انسان ان علمی ابحاث میں، لفظی بکھیڑوں میں الجھ جاتا ہے، راہ بندگی گم ہو جاتا ہے انسان کے لیے، اور بندگی کے بجائے کسی اور راہ پہ نکل جاتا ہے۔ اب یہ فرق ہے اللہ اور الہ میں، کیا فرق ہے لفظی لحاظ سے، لغوی لحاظ سے، کلامی لحاظ سے، مفصل باتیں ہیں، لیکن بندگی کے لیے اتنی ضروری نہیں ہے، عالم ہونے کے لیے ضروری ہے وہ سب کچھ پڑھنا، بندگی کے لیے نہیں چاہیے، اتنے بکھیڑے نہیں چاہیے۔ سادہ سی بات ہے، چونکہ قرآن نازل ہوا ہے ہدایت کے طور پر، عام آدمی کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، جس کو بے شک پتا نہ ہو کہ یہ الف اور لام جو الہ کے اوپر داخل ہوا ہے، کیوں داخل ہوا ہے، اصل میں یہ کیا تھا، اور کتنے الف تھے، کتنے لام تھے، وہ دوسرے لام کا کیا بنا، یہ لام دوسرے لام سے کیسے ملا، بیچ میں الف تھا وہ کدھر گیا، یہ سب کچھ اللہ سمجھانے کے لیے، الہ کے لیے، بندگی کے لیے لازمی نہیں تھا۔ بھلے جنہوں نے تگدو کی کوشش کی, اچھا کام کیا ہے علمی رشد کے لیے, ابدیت کے لیے نہیں ہے لازم. بات قرآن کی بہت آسان ہے, چونکہ قرآن آسان ہے, مشکل نہیں ہے. لقد یسرنا القرآن, قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے. یسرنا, یسار ہے قرآن, ایسر ہے قرآن, آسان ہے. پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا بہت آسان ہے, اس میں کوئی پیچیدگی اجمال ابہام نہیں ہے. اجمال اس وقت آتا ہے جب قرآن کو چھوڑ کے حاشیے میں جاتے ہیں, آپ فٹ نوٹ پڑھتے ہیں, مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے, مترجمین کے, مفسرین کے, حافظوں کے فٹ نوٹ پڑھتے ہیں, پھر کنفیوز ہو جاتا ہے آدمی. جب تک آیات میں رہے کنفیوژن نہیں ہوتی, فٹ نوٹ میں جاتا ہے پھر پٹڑی سے اتر جاتا ہے. ورنہ خود قرآن کریم, آیات قرآن حکیم آسان ہیں سمجھنا ان کو. دائرہ بندگی میں داخل ہونے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ الوہیت کا, اللہ کے الہ ہونے کا اقرار کریں, اور اللہ کے الہ ہونے کے لیے آمادگی کے طور پر ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر الہ کا انکار کریں. لا سے شروع کرنا ہے, انکار سے شروع کرنا ہے, ترک سے شروع کرنا ہے. چونکہ عملاً انسان آلیہ رکھتا ہے, آلیہ الہ کی جمع ہے, جمع ہے. بہت سارے آلیہ و بہت سارے الہ رکھتا ہے ہر انسان, ہر انسان. اور ان آلیہ کے ساتھ متصل ہے, منسلک ہے, تعلق ہے اس کا ان آلیہ کے ساتھ. جو کچھ اسے اللہ سے لینا چاہیے اور اللہ کے سامنے انجام دینا چاہیے, وہ سب کچھ ان کے لیے کرتا ہے. پہلی شرط قرآن یہ رکھتا ہے کہ آپ ان آلیہ کو چھوڑو, ان الہ کو جو دوسرے آپ نے بنا رکھے ہیں انہیں ترک کرو آپ, اور فقط اللہ کو الہ مانو, اقرار کرو, گواہی دو, شہادت دو, اور پھر اس پر قائم رہو کہ الہ اللہ ہے. جب اللہ کو ہم الہ مان لیں گے, تسلیم کر لیں گے, اور الہ کے سامنے جو ادب ہے ہمارا وہ ہم اپنا لیں گے, یعنی بندگی, الہ کے سامنے بھی بندگی ہے, رب کے سامنے بھی بندگی ہے. اللہ کے سامنے جب بندگی اختیار کریں گے, پھر رب کے سامنے بھی بندگی اختیار کریں گے. رب بھی الہ ہی کی بندگی ہے, الہ ہی کی شان ہے و حیثیت ہے, الہ ہی کا نام ہے رب, لیکن اس حیثیت سے کہ قابل پرورش و رشد مخلوقات کے لیے رشد کا سامان نظام بنایا ہے, اس لیے وہی الہ رب ہے. رشد کے اور پرورش کے سارے فرامین لینا, نظام لینا بندگی رب ہے. بندگی رب سے پہلے بندگی الہ ہے, یعنی اسی رب کی ایک حیثیت و شان الہ ہونا ہے. اگر ہم اس لفظ کے علاوہ, لفظ عربی لفظ الہ کے علاوہ, خود اپنی زبان اور اپنے کلچر میں یہی معنی پہلے دیکھیں, ملاحظہ کریں, تو آسان ہو جائے گا سمجھنا کہ الہ سے مراد کیا ہے, کس کو قرآن الہ کہہ رہا ہے, اور انسان نے الہ بنائے ہوئے ہیں, اور الہ کو ترک کرنا ضروری ہے ابدیت خدا کے لیے, بندگی خدا کے لیے. جو چیز انسان کے اندر ہے اور کر رہا ہے, اسے سمجھنا بہت آسان ہے اگر اس کتاب میں پڑھے, اپنی کتاب نفس میں پڑھے. ہم غافل ہیں اس کتاب سے. مثلا آپ سب خواب دیکھتے ہیں, رات کو خواب دیکھتے ہیں آپ, یہ خود آپ کا اپنا ذاتی تجربہ ہے, روزانہ کا تجربہ ہے. لیکن اگر کوئی پوچھے, تشریح پوچھے کہ یہ جو خواب دیکھتے ہوئے یہ کیا ہے, یہ آپ وضاحت نہیں کر سکتے, بتا نہیں سکتے کہ یہ کیا دیکھتا ہوں میں, کیسے دیکھتا ہوں, کون دکھاتا ہے, یہ کیسا منظر, میں تو سویا ہوا ہوتا ہوں, حواس سوئے ہوئے ہوتے ہیں, یہ سب کچھ مجھے کہاں نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم باہر بہت متوجہ ہیں, ہماری آنکھوں کا, لائٹوں کا رخ سامنے کی طرف ہے, اپنی طرف نہیں ہے. اگر ان کا رخ اپنی طرف ہوتا تو اپنے بارے میں آگاہی زیادہ ہوتی, ہمیں باہر کے بارے میں زیادہ آگاہی ہے اپنے سے, مثلا دوسرے ساتھ والے ساتھی سے آگاہی زیادہ ہے. آپ اگر اپنے آپ کو دیکھنا بھی چاہیں تو گردن محدود زاویے تک جھکتی ہے اپنے جسم کو دیکھنے کے لیے. آپ کے جسم کا تقریباً 3/4 حصہ یا 2/3 حصہ ہے جو آپ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے, لیکن دوسرے کا پورا جسم دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنی پشت نہیں دیکھ سکتے, اپنے کان نہیں دیکھ سکتے, اپنی پیشانی نہیں دیکھ سکتے, حتیٰ یہ ناک جس کے اوپر آنکھیں ہیں یہ نہیں دیکھ سکتے آپ. آنکھوں کا زاویہ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھتی نہیں ہے, سب کچھ دوسری چیزوں کو دیکھتی ہے آنکھ, اور چونکہ دیکھتی ہی دوسری چیزوں کو ہے تو ہمیں دوسروں کے بارے میں ہی بتاتی ہے کہ ویسے وہ کیسے ہیں, اپنے بارے میں نہیں بتاتی. اپنا سر نہیں دیکھ سکتے آپ, اپنی گردن نہیں دیکھ سکتے آپ. خوب, یہ کیسی آنکھ ہے کہ دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہے, تو سب سے زیادہ مجھے دکھاؤ, میری ذات, میرا حقیقت دکھاؤ. سب کچھ دکھاتی ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں دکھاتی. آپ کو دوسروں کے بارے میں اپنے سے زیادہ معلومات ہیں, ظاہری بھی, دوسروں کی چیزیں زیادہ معلوم ہیں, دوسروں کے حالات زیادہ معلوم ہیں اپنے حالات سے. جو چیز ہمارے پاس ہے اسے سمجھنا بہت آسان ہے اگر کوئی سمجھانا چاہے, چونکہ آپ کے پاس ہے, آپ کے وجود میں ہے, آپ کے جسم میں ہے, آپ کے اندر ہے, باطن میں ہے, بہت آسان ہے اسے سمجھانا. مثلا خواب سمجھنا سب سے زیادہ آسان ہونا چاہیے, چونکہ خود ہر انسان تجربہ گاہ ہے اس کی, لیکن یہی سمجھانا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہم نہیں پڑھتے, اس سے ناآشنا ہے. موبائل کے سارے فنکشن معلوم ہیں, انٹرنیٹ سارا پتہ ہے, کمپیوٹر سب جانتے ہیں, موٹر سائیکل کے بارے میں ہر چیز پتہ ہے, اپنے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے. اگر کوئی ناشناختہ ہے تو وہ یہی وجود ہے جس کے بارے میں نہیں معلوم ہمیں. اگر یہ اندر کی کتاب پڑھنا شروع کر دیں ہم, جو کچھ ہمیں علوم سمجھا رہے ہیں یا دین سمجھا رہا ہے, فوراً سمجھتے جائیں گے, سال نہیں لگیں گے, مہینے نہیں لگیں گے, لمحات میں, چند گھڑیوں میں سمجھتے جائیں گے آپ. قرآن کریم انسان کی بندگی کے لیے اللہ تعالی کے جس نام و جس حیثیت کو پیش کر رہا ہے کہ اس پہلو سے بندگی کریں, وہ الہ ہے. قرآن جس کو الہ کہتا ہے اور انسان وہ الہ بنایا ہوا ہے, اس نے عملی زندگی میں اپنے مشاہدہ کریں کہ الہ کون ہے اور قرآن کس کو الہ کہہ رہا ہے, کون ہے الہ جو ہم نے اپنا رکھے ہیں, ہم ان میں مبتلا ہیں. الہ کا مطلب وہی جس کی تابعداری کی جائے, جس کی تابعداری کی جائے وہ الہ ہے, جس کا فرمان سنا جائے, جس کے سامنے انسان اپنے آپ کو محکوم سمجھے, اپنے آپ کو پابند سمجھے کہ ان کی میں نے ماننی ہے بات, ان کی بات لازمی ہے, اطاعت واجب ہے, فرمانبری ان کی. اسی کو قرآن الہ کہتا ہے، عربی میں اسی کو الہ کہتے ہیں۔ مقتدر سمجھ کر، یہ خصوصیت ہے اس کے اندر، کیونکہ بعضوں کو ہم بات مان لیتے ہیں بہت سارے اور محرکات کی وجہ سے مانتے ہیں۔ کیوں مانتے؟ احتراماً مان لیتے ہیں، مہمان سمجھ کے مان لیتے ہیں، اپنا مومن بھائی سمجھ کے اس کی بات مان لیتے ہیں۔ اس کو نہیں کہتے کہ یہ الہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مہمان آیا، وہ آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے، کھانا پانی مانگتا ہے، آپ دے دیتے ہیں، اس کی بات مان لی آپ نے، یہ اس کا مطلب نہیں کہ مہمان الہ ہو گیا آپ کے لیے۔ الہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مقتدر ہونے کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے اس کی بات مان رہے ہیں۔ یعنی پہلے آپ نے اس کا اقتدار تسلیم کیا ہے اپنے اوپر۔ اقتدار سے مراد حاوی قدرت، اقتدار قدرت سے ہے، طاقت سے ہے۔ قدرت و طاقت ہوتی ہے، مختلف شکلوں میں ہوتی ہے۔ بعضوں کا طاقت ہے لیکن محدود ہے، کنٹرول میں ہے، دبی ہوئی ہے، اپنی حد سے باہر نہیں جا رہی۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں جوان، جسمانی طور پر بہت طاقتور ہیں، لیکن یہ طاقت ان کے جسم کے اندر ہی ہے، اس کو کبھی بھی وہ باہر دوسروں کے اوپر استعمال نہیں کرتے، اظہار نہیں کرتے اپنی طاقت کا۔ یہ طاقت کی ایک شکل ہے، اس کو اقتدار نہیں کہتے۔ یہ قدرت ہے، مثلا قدرت بازو، زور بازو، لیکن یہ جو بازو کے اندر طاقت ہے ابھی استعمال نہیں ہوئی، اقتدار نہیں ہے۔ اقتدار وہ طاقت، قوت جو دوسرے کے اوپر حاوی ہو جائے، چھا جائے اور دوسرے کو اپنے تحت لے آئے، ماتحت بنا دے، اس کو اقتدار کہتے ہیں۔ مقتدر وہ صاحب قدرت و طاقت جس نے طاقت و قدرت کے ذریعے دوسروں کو اپنا ماتحت بنا لیا ہے اور ان کے اوپر حاوی ہو گیا ہے، ان کے اوپر مسلط ہو گیا ہے، ان کے اوپر چھا گیا ہے۔ الہ کسی کی تابعداری، محکومیت، فرمان برداری، غلامی، محکومی۔ کیوں؟ چونکہ اقتدار و طاقت رکھتا ہے میرے اوپر، اس کی قدرت میرے اوپر حاوی ہے، چھائی ہوئی ہے۔ قدرت و طاقت مختلف ہے، مثلا آپ ملازمت کرتے ہیں کسی جگہ، جس کے ہاں ملازمت کرتے ہیں، جو آپ کا باس ہے جاب میں، ملازمت میں، اس کو طاقت حاصل ہے، قدرت حاصل ہے، آپ کو رکھتا بھی ہے، نکال بھی دیتا ہے، اٹھا بھی سکتا ہے، بٹھا بھی سکتا ہے، طاقت ہے اس کے پاس، قدرت ہے اس کے پاس، اور وہ قدرت آپ پر حاوی ہے اور آپ نے اس قدرت کو تسلیم کر لیا ہے، اور اس کے مقتدر ہونے کی وجہ سے، اقتدار کو تسلیم کرنے کی وجہ سے، اب آپ اس کی فرمان بھی مان رہے ہیں۔ یہ فرمان بری کیوں ہے؟ چونکہ وہ طاقتور ہے، قدرت مند ہے، مقتدر ہے، صاحب اقتدار ہے، اس بنا پر آپ اس کی تابعداری کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو الہ مان لی، اسی کو الہ کہتے ہیں، مقتدر ہونے کی وجہ سے، صاحب قدرت ہونے کی وجہ سے، اور اس کی قدرت و طاقت کے حاوی ہونے کی وجہ سے، جو میرے اوپر حاوی ہے، جو دوسروں کے اوپر بھی حاوی ہے، اور اس قدرت مسلطہ کے نتیجے میں اب میں پابند ہوں اس کی بات ماننے کا، اس کی بات تسلیم کرنے کا۔ یہ الہ ہے۔ الہ کے مقابلے میں ہمیشہ جو شخص ہے وہ عبد ہے۔ الہ صرف عبد مانگتا ہے، عبد کے علاوہ الہ کو کوئی اور چیز نہیں چاہیے۔ مثلا جو طاقتور ہے اسے شاعر نہیں چاہیے، شعر کہے اس کے سامنے آ کر۔ قدرت، طاقت تسلیم مانگتی ہے، طاقت کی ذات میں، قدرت کی ذات میں تسلیم ہے، یعنی دوسروں کو لیے کہ دوسرے تسلیم رہیں۔ نیچے رہیں۔ طاقت، قدرت، کسی کو ہمسان، ہمسر، ہم پلہ برداشت نہیں کرتی۔ قدرت کسی کو گردن افراشتہ پسند نہیں کرتی۔ مثلاً کسی کے اندر قدرت ہے، طاقت ہے، اس کے سامنے دوسرا گردن اٹھا کے چلتا ہے، یہ طاقت کو پسند نہیں ہے یہ کام۔ قدرت کے مزاج میں یہ ہے، قدرت کی ذات میں یہ ہے کہ قاہر ہے، قاہر، غالب، مسلط، اور دوسرے تسلیم رہیں، ورنہ قدرت نہیں ہے۔ اگر یہ قدرت ہو اور دوسرا بھی عرض اندام کر رہا ہے تو یہ طاقت نہیں سمجھی جاتی، یہ تو قدرت نہیں ہے۔ مثلا آپ دو پہلوان دیکھیں، کھاڑے میں اترتے ہیں اور دونوں مدعی ہیں کہ میں طاقتور ہوں، دونوں آ کر اپنی اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اپنی طاقت کے ذریعے دوسرے کو تسلیم کرتا ہے، دوسرے کو زمین گیر کرتا ہے، دوسرے کی پیٹھ لگاتا ہے، دوسرے کا زانو لگاتا ہے اور مسلط ہوتا ہے اس کے اوپر۔ پھر جب ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ طاقتور ہے، اسی کو سارے مان لیتے ہیں کہ یہ پہلوان زمان ہے، دوسرا تسلیم ہو جاتا ہے، شکست مان لیتا ہے کہ اس مقابلے میں یا اس علاقے میں یا اس زمانے میں اتنی مدت تک، اگلے مقابلے تک یہ طاقتور ہے۔ طاقت کی طبیعت میں سے، مزاج میں سے، اس لیے بڑا بھائی ہمیشہ چھوٹے بھائی کو تسلیم رکھتا ہے سامنے، کہ آپ جھک کے رہنا ہے میرے سامنے، چونکہ میری طاقت تجھ سے زیادہ ہے۔ گھر کے اندر سینئر جونیئر کو ہمیشہ تسلیم رکھتا ہے اپنے سامنے۔ جہاں بھی کسی قسم کی طاقت و قدرت انسان محسوس کرتا ہے کسی پہلو سے، اس طاقت کا رخ فوراً دوسروں کو تسلیم کرانے میں ہوتا ہے کہ آپ ماتحت رہیں، تابعدار رہیں، تابع فرمان رہیں اس طاقت و قدرت کے منبع سے۔ جو کچھ آپ کے لیے بیان ہوگا، صادر ہوگا، آپ نے اس کو قبول کرنا ہے۔ اور طاقت کے سامنے تسلیم ہونا عبدیت ہے، غلامی ہے، بندگی ہے، اسی کو عبد کہتے ہیں کہ اس کو طاقتور مان کر۔ اب توجہ فرمائیں گے، بندگی رب کے سامنے بھی ہے، بندگی الہ کے سامنے بھی ہے۔ رب کی بندگی کا مطلب یہ ہے کہ پرورش، ضرورت کی چیزیں اس کے پاس ہیں، سامان پرورش یہاں ہیں، اس لیے اس سے لینا ہے اور اس کی بات ماننی ہے۔ کیوں؟ چونکہ میں قابل رشد و پرورش ہوں، سامان و نظام پرورش اس کے پاس ہے۔ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی، اس کے فرمان کو نہیں مانا، اس کے نظام کو نہیں مانا، میں پرورش نہیں پا سکوں گا، میں رشد نہیں کر پاؤں گا۔ یہ بندگی یہ رب ہے، یہ رب کی بندگی ہے۔ بندگی الہ کیا ہے؟ الہ کے سامنے بندگی کیا ہے؟ الہ کے سامنے بندگی یہ ہے کہ چونکہ یہ طاقتور ہے، قدرت مند ہے، مقتدر ہے، قادر ہے، قدیر ہے، میرے وجود کے اوپر بھی طاقت اس کی ہے، میں مجھے جو قوت چاہیے وہ بھی اس کی ہے، اسی کی طرف سے ہے۔ اس وجہ سے میں اس کے تابع، تابع فرمان، تابع دار، تابع امر رہوں۔ چونکہ میرے اوپر قدرت مسلط یہ ہے، جیسے ابھی آپ سیاسی دنیا میں دیکھیں، الہ، سیاسی الہ، پاکستان ان غلاموں میں سے ہے، ملک، قوم، جس کے بہت الہ ہیں، آلیہ ہیں۔ اور قرآن کریم میں ہے یہ سوال کہ انہیں قیامت میں پوچھا جائے گا کہ اپنے آلیہ کے ساتھ ہو، آلیہ ساتھ لاؤ اپنے، وہ جو الہ بنائے ہوئے تھے، طاقتور ممالک، طاقتور مافیا، طاقتور لابی جس کے مطابق پالیسیاں بناتے تھے ان کے ساتھ ہو. پاکستانی قوم جب محشر میں جائے گی تو انہیں کہا جائے گا آلیہ کے ساتھ ہو, امریکہ کے ساتھ ہو, آپ آل سعود کے ساتھ ہو, چونکہ ان کو طاقتور سمجھتے تھے آپ, ان کو مقتدر سمجھتے تھے آپ, ان کے اشاروں پہ چلتے تھے آپ, ان کو سمجھتے تھے کہ آپ کی ہر چیز پر ان کا تسلط ہے, ان کا ہولڈ ہے, آپ کی ہر چیز ان کی طرف سے ہے. وہ ان کے ساتھ ہو, ابھی پتہ چلے کون ہے, الہ کون ہے, قوت کس کی ہے, طاقت کس کی ہے. لمن الملک اليوم, کس کی ہے سلطنت, فرمان کس کا چلے گا, طاقت کس کی ہے آج بتاؤ. سارے آلیہ جمع ہوں, سارے عبید غلام جمع ہوں, ساری قومیں اکٹھی ہوں اور آج بتائیں کہ کس کی ہے قدرت. محشر برپا ہے, آج کس کا فرمان چل رہا ہے. اس دن سب کہیں گے للہ الواحد القہار, للہ الواحد القہار. آج فرمان نافذ فقط اللہ کا ہے. قہار یعنی حاوی, ایسی قہاریت, اس حاوی ہونے کو کہتے ہیں, چھانے کو کہتے ہیں, جس کے سامنے اگر کوئی اظہار وجود کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. مثلاً ایک مثال لیں, بس ہوگا دو پہلوان ہوتے ہیں بالکل ایک ٹکر کے ہیں, ایک دو لگاتا ہے دوسرے کے اوپر, وہ اس کو سنبھال لیتا ہے دو کا, چلنے نہیں دیتا, یہ پھر اس پر لگاتا ہے, وہ اس پر لگاتا ہے اور گھنٹوں کشتی کرتے رہتے ہیں, کوئی کسی کو گرا نہیں سکتا. بعض اوقات دو ایسے پہلوان ہیں آپس میں کہ 19-20 ہیں, ایک تھوڑا سا زیادہ طاقت رکھتا ہے, دوسرا بھی طاقتور ہے لیکن تھوڑا فرق ہے. یہ اس کے زانو تو ٹیک دیتا ہے زمین پر لیکن پیٹھ نہیں لگا سکتا. اور بعض اوقات یہ تناسب اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی طاقتور ہے اور اس کے مقابلے میں ایک ناتوان ہے. یہ ناتوان اس بڑے پہلوان کے پنجے میں ہے, اس کو کان کھر نہیں ہلانے دیتا, اگر یہ ہاتھ بھی ہلانا چاہے تو وہ نہیں ہلانے دیتا, اتنا حاوی ہے اس کے اوپر, اس کو کچھ کرنے ہی نہیں دیتا اپنی طاقت و قدرت کے ذریعے, قوت کے ذریعے. آپ شکاری دیکھتے ہیں, شکار کے مناظر, حیوانات جو حیوانات کا شکار کرتے ہیں, بعض حیوانات ایسے ہیں جیسے شیر ہے, شکاری ہے, کبھی موڈ میں آتا ہے تو اپنے سے کئی ٹن زیادہ بڑا شکار پکڑ لیتا ہے, مثلا گینڈے پہ حملہ کر دیتا ہے, ہاتھی پہ حملہ کر لیتا ہے, بفیلو زرافہ پہ حملہ کر دیتا ہے. اور بعض اوقات تو وہ ٹھیک ٹھاک اس کی درگت بناتے ہیں. بعض اوقات یہ کوئی دو اپنا چلا لیتا ہے اس کے اوپر, اس کے نرخرے کو پکڑ لیتا ہے جا کر, لیکن لٹکتا رہتا ہے ساتھ ساتھ چونکہ وہ زیادہ طاقتور ہے. یہ باوجود اس کے کہ اس نے پنجے اپنے یہ دانت گاڑے ہوئے ہیں اس کے جسم کے اندر, لیکن بس نہیں چلتا, اس کو گرا نہیں سکتا اس کو. بعض اوقات کسی چھوٹے جانور کو گھیر لیتا ہے اور وہ تڑپتا ہے اس کے چنگل میں اور کوشش کرتا ہے بھاگے, اور کسی نہ کسی وقت وہ موقع پا کے بھاگ بھی جاتا ہے اسے. اور بعض اوقات اس کے چنگل میں, اس کے پنجے میں بہت ضعیف جانور آ جاتا ہے جس کو ہلنے نہیں دیتا, جیسے ہرن مثلاً آ جائے اس کو پھڑکنے نہیں دیتا. یہ اب یہ شیر کی قدرت ہے, طاقت ہے, یہ طاقت کچھ پر حاوی ہے, قاہر ہے, کچھ پر قاہر نہیں ہے. قاہر اس پر ہے جس کو پھڑکنے نہیں دیتا. قہاریت ایسی مسلط قوت, ایسی مسلط طاقت, ایسی قدرت کہ جس کے سامنے کوئی ذرا برابر اظہار وجود نہ کر سکے, اظہار نمود نہ کر سکے. یہ قہاریت ہے. لمن الملک اليوم، آج بتاؤ قدرت طاقت حکومت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، کل کس کی تھی دنیا میں جب تھے؟ آج تو محشر ہے، کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ فقط اللہ کا فرمان چل رہا ہے. کل جب دنیا میں تھے وہاں کس کی حکومت تھی؟ وہاں بھی للہ الواحد القہار، لیکن تو کسی اور کی طاقت کے سامنے تسلیم تھا. اس لیے کہ یہاں دنیا میں موقع دیا گیا ہے، گنجائش رکھی گئی ہے معصیت کی، گناہ کی، حد خدا توڑنے کی، فرمان خدا ٹھکرانے کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر نہیں کرتا کوئی اطاعت، فرمان خدا بجا نہیں لاتا، تو یوں نہیں کہ ایسی طاقت قاہر کہ اس کو گناہ کرنے ہی نہ دے، اس کو معصیت کرنے ہی نہ دے، یا اس کو کسی اور کے فرمان کی تابعداری کرنے ہی نہ دے. وہ قوت ابھی اللہ نے اظہار نہیں کی. آج بھی ہو سکتی ہے وہ قوت، اسی وقت ظاہر ہو وہ قوت اور محشر والا عالم ہو جائے. قدرت قاہرہ، وحدت قاہرہ، اللہ کی، ملک قاہر، سلطنت قاہر، فرمان قاہر اللہ کا اسی وقت ظہور کرے اور محشر والا سما ہو جائے. یعنی انسان کا اختیار سلب ہو جائے، ارادہ سلب ہو جائے، انسان اپنے ارادے سے کچھ کرنے کے قابل نہ رہے، صرف فرمان خدا جیسے محشر میں ہے. یہ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ عالم دنیا ہے، چونکہ انسان صاحب اختیار ہے، چونکہ انسان مکلف ہے، چونکہ انسان کو یہ پرورش کا مرحلہ خود طے کرنا ہے، اس لیے آزادی عمل دیا گیا اس کو. دو راستوں کے اندر چلنے کی گنجائش رکھی گئی ہے اس کے اندر، اس کے لیے. اب اس میں کہ جب انسان کر سکتا ہے، فرمان خدا سے باہر آ سکتا ہے، اجازت ہے، اجازت شرعاً نہیں، قانوناً نہیں، تکویناً اجازت ہے، اختیار انسان کو عمل، اختیار انسان کو عملی کرنے کی اجازت ہے انسان کو. اگر اپنے اختیار سے انسان الہ اللہ کو مانتا ہے، قدرت خدا کی مانتا ہے، طاقت اللہ کی مانتا ہے، تسلط و ملک اللہ کا مانتا ہے، فرمان اللہ کا مانتا ہے، یہ ہے عبدیت، بندگی، غلامی، کہ اللہ کو الہ تسلیم کر رہا ہے. لیکن اگر اپنے اختیار سے فائدہ اٹھا کر اللہ کے علاوہ بھی دیکھتا ہے کہ قدرت طاقت تو اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن میں طاقت ہے، اور ان کی طاقت کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے، جس کی طاقت کے سامنے تسلیم ہو کر اس کو مقتدر مان کر، صاحب اقتدار مان کر اس کی فرمان بری کرے گا، اسی کا عبد ہو جائے گا، وہ اس کا الہ شمار ہوگا. الہ کے معانی میں علماء نے ایک معنی یہ ذکر کیا ہے جس کی پناہ لی جائے، جس کے ہاں پناہ لی جائے، پناہ گاہ کو بھی الہ کہتے ہیں عرب. پناہ گاہ کو الہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی طاقت، قدرت، مقتدر، منبع، جس کی قدرت کے سامنے دوسرا تسلیم ہے اور اس کی فرمان بری کرتا ہے. جب یہ ماتحت غلام مشکل میں پڑتا ہے تو چونکہ طاقتور اسی کو سمجھتا ہے، قدرت مند اسی کو سمجھتا ہے، اس وجہ سے اسی کی قدرت میں جا کر سہارا لیتا ہے، پناہ بھی اسی میں ڈھونڈتا ہے، اپنے تحفظ اور بچاؤ کی ساری تدبیر اسی کے پاس لے جاتا ہے، اپنی مشکلات اسی کے پاس لے جاتا ہے، اسے کہتا ہے مجھے بچاؤ، اسے کہتا ہے ہمیں تحفظ دو. اسے کہتا ہے جا کر ہماری قوم کو بچاؤ، ہمارے دین کو بچاؤ، ہمارے مذہب کو بچاؤ، جس کو مقتدر سمجھتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس وقت ملک ان کے پاس ہے، مملکت اس کے پاس ہے، حکومت اس کی ہے، ڈنڈا اس کا چلتا ہے، فرمان اس کا چلتا ہے، سکہ اس کا چلتا ہے، لہٰذا میں بھی اپنے تحفظ میں جب غیر محفوظ ہونے کا احساس کروں اسی سے کہوں کہ مجھے بھی تحفظ دے، مجھے بھی پناہ دے۔ پناہ گاہ ہونا الہ کا جدید معنی نہیں ہے، معنی اول کے مقابلے میں الہ کے دو معنی نہیں ہیں، ایک ہی معنی ہے۔ الہ کا مطلب یعنی مقتدر ہستی، صاحب اقتدار ہستی، جس کے اقتدار کو مان کر اس کی پیروی، اس کی بندگی، اس کی اطاعت کی جائے اقتدار کی وجہ سے، اور احساس خطر، احساس ناامنی، احساس عدم تحفظ کے وقت اسی کی پناہ لی جائے، چونکہ طاقت اس کی ہے، قدرت اس کی ہے، جس کی قدرت انسان سمجھتا ہے طاقتور ہے، اسی کے ہاں پناہ بھی لیتا ہے جا کر۔ الہ کے معنی میں ایک خصوصیت اور یہ ذکر کی گئی ہے کہ ایسی ہستی جس کے بارے میں حیرت میں ہو انسان، حیرتناک حد تک مقتدر ہو، حیرت آور حد تک مقتدر ہو۔ بعض اقتدار ایسے ہوتے ہیں کہ انسان حیرت کی حد تک نہیں جاتا، وہاں پر فلاں اتنا طاقتور ہے، ہو سکتا ہے، معمول کی بات ہے، ہوتے رہتے ہیں، اور بھی ایسے بہت سارے طاقتور موجود ہیں، لیکن بعض اوقات بعض افراد طاقت میں، قوت، قدرت میں اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ معمول سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں، اور اپنی طاقت کے کرشمے بھی دکھاتے ہیں، اپنی قدرت کو بسا اوقات ظاہر بھی کرتے ہیں، کہ ساری دنیا حیرت میں پڑ جاتی ہے، عجب، یہ بھی طاقت ہے اس میں، یہ بھی قدرت ہے اس میں، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ کیسے کیا اس نے۔ جب انسان کی طاقت، قوت معمول سے بڑھ جاتی ہے، دوسروں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ مہم جو، ماجراجو لوگ جو مہم جوئی کرتے ہیں، پاکستانی نہیں کرتے، مہم جوئی، ماجراجو نہیں ہے پاکستانی، مہم جو لوگ جو بڑے بڑے خطر مول لیتے ہیں، فلموں میں دیکھتے ہوں گے آپ، ٹی وی پہ، جہاز میں کئی ہزار فٹ کی بلندی پہ جا کے اور بغیر پیراشوٹ کے اسے چھلانگ لگا دی، یہ ماجراجو لوگ ہیں۔ کشتی چلانی ہے تو وہ نہر میں، سمندر میں نہیں چلاتے، کشتی چلائیں گے، ڈھونڈیں گے ساری دنیا میں سب سے زیادہ طغیانی والا دریا کہاں ہے، جہاں چٹانوں سے پانی گرتا ہے آبشاروں کی صورت میں، کشتی لے کے وہاں چلا جائے گا، وہاں کشتی چلائے گا جا کر۔ وہ دیکھتے والا اپنے ڈرائنگ روم میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اتنا خوفناک وہ منظر ہے ٹی وی میں جو وہ کر رہا ہے، یہ ادھر اپنا صوفہ گیلا کر دیتا ہے، واقعاً بعض ایسے کرتے ہیں، ایسی ماجراجوئی کرتے ہیں، یہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں لوگوں کو، یہ کیسے کیا اس نے، یہ ممکن ہے کسی کے بس میں ہے؟ مثلاً ایک پہاڑی چوٹی پہ رسی باندھے گا دوسری پہاڑی چوٹی پہ، اور رسی پہ چل کے جائے گا، نیچے دریا ہے، نیچے کھائی ہے، کوئی پیراشوٹ کچھ بھی نہیں ہے، حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ طاقت جب معمول کے مطابق ظاہر ہو، حیرت پیدا نہیں کرتی، اظہار قوت معمول کے مطابق ہو، یعنی اتنا ہو جتنا لوگ عموماً دیکھتے رہتے ہیں کہ اتنی قوت طاقت کم و بیش اوپر نیچے رہتی ہے، اتنے مقتدر لوگ ہوتے ہیں، اتنی قوت والا پہلوان ہوتا ہے، لیکن اگر ایک پہلوان ایسا آ جائے جو مافوق غیر معمولی قدرت کا مظاہرہ کرے, اس کا ایک اثر یہ کہ دوسرے حیرت میں پڑ جاتے ہیں, تعجب میں پڑ جاتے ہیں, ڈوب جاتے ہیں. حیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی فہم جواب دے جاتی ہے, یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے کر رہا ہے, یہ کام معمولاً تو نہیں ہو سکتا. الہ کا ایک مطلب علماء نے یہ ذکر کیا کہ جس کی ذات میں حیرت ہو, تحیر ہو, وہ بھی معنی نہیں ہے الہ کا, لازمہ ہے. چونکہ الہ مقتدر کو کہتے ہیں اور ہر مقتدر الہ نہیں بنتا, اپنا تابع فرمان نہیں بنا سکتا جب تک وہ غیر معمولی طاقت کا اظہار نہ کرے, غیر معمولی قدرت کا اظہار نہ کرے. غیر معمولی قدرت کا اظہار کر کے دوسروں کو حیرت میں ڈال کر اپنا تابع بناتا ہے. اگر حیرت انگیز حد تک, حیرتناک حد تک طاقتور نہ ہو اور طاقت کا مظاہرہ نہ کرے, دوسرے تسلیم نہیں ہوتے, عبد نہیں بنتے اس کے. اس لیے اہل اقتدار دوسروں کو اپنا تابع بنانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. بعض میدان اس لیے سجاتے ہیں کہ ان کی قوت کا لوگوں کو بخوبی اندازہ ہو جائے, کتنے طاقتور ہیں, کتنے مقتدر ہیں, کیا کیا کر سکتے ہیں. یہ اگر طاقت, قوت, اقتدار کسی کا مان کر اور اس اقتدار کے بنا پر اگر کسی کی طاقت, قوت, قدرت کو مان کر اور اس کے سامنے, اس کی طاقت کے سامنے تسلیم ہو جائے اور اس کا فرمان مانے, اس کو الہ مانا ہے اور خود اس الہ کا عبد بنا ہے, بندہ بنا ہے. سیاسی طاقت کسی کی مان لے, جسمانی طاقت کسی کی مان لے, مالی طاقت کسی کی مان لے, افرادی طاقت کسی کی مان لے, کسی بھی پہلو سے دوسرے کی طاقت کی وجہ سے اس کے سامنے تسلیم ہونا, اقتدار مان کر, اس کو مقتدر مان کر, مقتدر اعلی مان کر اس کے سامنے تسلیم ہو جانا اور اس کی ہر بات ماننا, یہ بندگی ہے اور وہ اس کا الہ ہے. اب عملی طور پر ہم دیکھیں کہ آیا ابھی ہم خود, یہ جمعیت جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, طاقتور سمجھ کر, مقتدر سمجھ کر کسی کی طاقت سے مرعوب ہیں یا نہیں ہیں, یا طاقتور ہونے کی وجہ سے کسی کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے. مانتے ہی صرف طاقتوروں کی بات مانتے ہیں, باقیوں کی تو نہیں مانتے. انسان کی خصلت یہ ہے کہ طاقت کے سامنے تسلیم ہوتا ہے, قوت کے سامنے تسلیم ہے, اقتدار کے سامنے تسلیم ہے. تسلیم ہونا چاہیے کمال کے سامنے, اگر درست متوازن انسان ہو کمال کے سامنے تسلیم ہو, لیکن طاقت کے سامنے تسلیم ہے. استاد تھے ہمارے اسکول کے, استاد تھے تو وہ اکثر ہمیں ایک شعر سنایا کرتے تھے, شاید ان کا اپنا ہی بنا ہوا تھا یا کسی اور کا تھا. وہ اپنی زبان میں یہ سنایا کرتے تھے جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ آسمان سے چار کتابیں اتری ہیں اور پانچواں ڈنڈا. اب جو انسان ہیں, متوازن ہیں, متعادل ہیں, وہ تو آسمانی کتاب کی بات مان لیتے ہیں, وہ فرامین ہیں اللہ کے, ان فرامین کو تسلیم کر لیتے ہیں, کتابوں کے رہنمائی, آسمانی کتابوں کی رہنمائی پہ چلتے ہیں. اور وہ پھر کلاس کو کہتے تھے کہ آپ اس مخلوق میں سے ہو جس کے لیے اللہ نے پانچویں چیز اتاری ہے, ڈنڈا, اور اتنے کتابوں نے ٹھیک نہیں کیے جتنے ڈنڈے نے ٹھیک کیے ہیں. پھر وہ شروع کر دیتے تھے مرمت کرنا, یہ شعر پڑھ کے دلیل دے کے برہان قائم کر کے پھر ڈنڈے کا بے دریغ استعمال کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ چونکہ انسان طاقت کے سامنے تسلیم ہوتا ہے, تعلیم کے سامنے, تربیت کے سامنے, عظمت کے سامنے, بزرگی کے سامنے, کبریائی کے سامنے نہیں ہوتا تسلیم, وہاں معصیت کار بن جاتا ہے. تسلیم تو اس وقت ہونا چاہیے اگر عبد حقیقی ہے رب کا، اسے عظمت کے سامنے تسلیم ہونا چاہیے نہ ڈنڈے کے سامنے، لیکن ہوتا ڈنڈے کے سامنے تسلیم ہوتا ہے۔ اب دنیا میں چونکہ مہلت ہے، قدرت نمائی کی بھی مہلت ہے اور قدرت سے متاثر ہونے کی، طاقت سے متاثر ہونے کی بھی مہلت ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ مہلت دی گئی ہے کہ وہ طاقت بنا کر اس طاقت کا اظہار کر کے دوسروں کے اوپر اس کو حاوی کر دیں، مسلط کر دیں، یہ مہلت دی گئی ہے انہیں۔ اور کچھ لوگوں کو یہ مہلت دی گئی ہے کہ اگر وہ طاقتوروں سے متاثر ہوں، وہ ممانعت نہیں ہے، ان کی طاقت سے متاثر ہو کر تسلیم ہو، عبد بن جائیں، غلام بن جائیں، تو ایسی کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی گئی کہ یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی کو طاقت کا منبع مان لیا، جیسے کہیں عوام طاقت کا منبع ہے، سرچشمہ طاقت عوام ہیں، الہ ہیں، یہ عوام نہیں ہیں، یہ الہ ہیں، اور جو بھی عوام کو طاقت کا سرچشمہ مان کے عوام سے مرعوب ہو، عوامی خواہشات پہ چلے، یہ عبد العوام ہے، اس کے الہ عوام ہیں، جمہور اس کے الہ ہیں، یہ عبد الجمہور ہے، یہ عبد العوام ہے، عبد خدا نہیں ہے، چونکہ اقتدار اعلی عوام کا سمجھتا ہے، کہتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، اقتدار اعلی عوام کا ہے، قدرت اعلی عوام کی ہے، یا اقتدار اعلی حکمران کا ہے، جب اقتدار اعلی حکمران کا ہے اس کے سامنے تسلیم ہے، وہ حکمران جو اللہ کی طرف سے نہیں اور اللہ کا فرمان بھی نافذ نہیں کر رہا، اگر وہ حکمران ہے وہ الہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی بات نہیں کر رہا، نہ اپنی بات منواتا ہے، نہ اپنی بات کرواتا ہے، وہ فقط خدا کا فرمان اجرا کرتا ہے، لاگو کرتا ہے، اس کی تابعداری اللہ کی تابعداری ہے، چونکہ اللہ کا فرمان ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی بھی کرو، وہ یہ تو دو اطاعتیں ہو جائیں گی، شرک ہو جائے گا، نہ شرک نہیں ہے، چونکہ رسول کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ فرمان دے رہا ہے کہ آپ رسول کی اطاعت کرو، اگر رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ کا فرمان بجا لائیں، نہ رسول کا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور وہ جو صاحب امر ہے، صاحب حکومت ہے، اس کی بھی اطاعت کرو آپ، جو فرمان دے گا آپ کو، اللہ کا فرمان، اولی الامر، جس کو خدا نے ولی امر، امر دینے کا مختار بنایا ہے، اولی الامر اختیار دیا ہے حکم دینے کا، کہ آپ بندگان خدا کو حکم دے سکتے ہو اللہ کی جانب سے، اس کی اطاعت بھی اللہ کی فرمان بری ہے، اطاعت خدا ہے۔ اس کے علاوہ اگر انسان کسی کو طاقتور سمجھ کے، کسی وڈیرے کو، یہ سب الہ ہیں، چودھری، طاقتور لوگ علاقے میں، لوگوں کو جنہوں نے اپنی رعیت بنایا ہوا ہے، سردار، نواب، الہ ہیں، چونکہ طاقتور مان کر لوگ ان کی بات مانتے ہیں، بس یہ الہ ہیں، جب تک یہ الہ موجود ہیں، اللہ کو الہ مان کر انسان عبد خدا نہیں ہو سکتا، جب تک ان کا عبد ہے، جب تک قدرت ان کی مانتا ہے، طاقت ان کی مانتا ہے، اقتدار ان کا مانتا ہے، فرمان ان کا مانتا ہے، اس وقت تک یہ خدا کی بات نہیں مانے گا۔ دو تو نہیں مان سکتا الہ، اللہ کی بھی مانے، اس کی بھی مانے، نواب کی بھی مانے۔ فرعون بھی، اس نے دعویٰ کیا میں الہ ہوں، اور حضرت موسیٰ کو بھی کہا کہ میرے الہ و آپ کا کوئی اور الہ نہیں ہے، میں الہ ہوں تمہارا، یعنی طاقت، قدرت، قوت میری ہے، اقتدار میرا ہے، اور باقی سب میرے اقتدار میں میری بات مان رہے ہیں، آپ دو بھائی آ کے انکار کر رہے ہیں میرے فرمان بری کا، وہ بھی اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ میرے علاوہ اگر آپ نے کسی کو الہ مانا یعنی کسی اور طاقت, کسی کو طاقتور مانا اور اس کی بندگی کی اور اس کی فرمان بری کی اور اس کی عبادت و عبودیت اختیار کی, آپ زندان چلے جاؤ گے, جیل چلے جاؤ گے. یہ فرمان تھا جو فرعون نے دیا, دھمکی فرعون نے دی. خب یہ پہلی مشکل ہے انسان کی, جب شعور پکڑتا ہے اللہ کے علاوہ آغاز زندگی کا بندگی غیر خدا سے کرتا ہے. چونکہ جب پیدا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے میرے ارد گرد طاقتور کون ہیں, قوت کن کی ہے, مقتدر کون ہیں. اس علاقے میں اس کی بات چلتی ہے, ماں باپ بھی کہتے ہیں ہم بھی نسل اندر نسل اسی کے بندے ہیں, انہی کے غلام ہیں, انہی کے در پر ہیں, انہی کی چوکھٹ پر ہیں, آپ نے بھی انہی کی چوکھٹ پہ رہنا ہے. بس جس کو غلامی ان آلہا کی وراثت میں ملی ہو وہ کس طرح رسومات انجام دے کے کہ میں مومن ہو گیا ہوں, جبکہ وہ بندگی میں ہی اللہ کا عبد ہی نہیں ہے, الہ خدا کو مانا نہیں ہے. یہ رب سے ربوبیت کا نظام کیسے لے گا, یہ رب کی پیروی کیسے کرے گا جس کے اللہ کے علاوہ آلہہ ہوں. قرآن کریم میں یہ عبودیت الہ کے مقابلے میں تفصیل سے ذکر ہوئی ہے, ربوبیت کے مقابلے میں عبودیت اور الہ کے مقابلے میں عبودیت. یہی آیہ کریمہ جو روزانہ مشاہدہ کر رہے ہیں سورہ مبارکہ توبہ کی, جس میں ربوبیت کے باب میں بیان ہوا کہ بنی اسرائیل لا یدینون دین الحق, دین حق کے پیروکار نہیں تھے, دین حق پہ نہیں چلتے تھے. دین پہ چلتے تھے خود ساختہ دین, من گھڑت دین, حبر و راہب کا دین, اللہ کا دین, موسیٰ کا دین, تورات کا دین, اسے نہیں مانتے تھے, اپنی طرف سے خود ہی جنتری کا دین بنا کر اس کے اوپر چلتے, خطیبوں کے دین پہ چلتے. لا یدینون دین الحق, کیوں نہیں چلتے دین حق پر؟ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا, اس لیے کہ انہوں نے حبر و راہب کو رب مانا ہوا تھا, ان سے جا کر دستور العمل لیتے تھے, اللہ کا فرمان نہیں مانتے تھے. من دون اللہ والمسیح ابن مریم, اور مسیح ابن مریم کو رب مانتے تھے. مسیح ابن مریم جو اللہ کی طرف سے ربانی نبی تھے, ان کو رب بنانے, ربانی بنانے والے, انہوں نے خود مسیح کو رب کہنا شروع کر دیا. یہ ان کی گمراہی, دین حق سے دوری کی وجہ یہ تھی, اور وہ بھی حبر و راہب نے یہ انہیں کہا کہ مسیح جس کو رب کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے رب, خود مسیح رب ہے. جس طرح آج گمراہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ علی جس کو رب کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے رب, خود علی رب ہے, یہ سب سے بڑی گمراہی ہے. لا یدینون دین الحق, کیوں؟ جب تک یہ بیچارے امام یازدہم کی تعبیر کے مطابق یہ کمزور شیعہ گرفتار ہیں اس موزی بلا کے اندر, اس وقت تک یہ کبھی بھی دین حق نہیں اپنا سکتے جو انہیں مسیح ابن مریم رب بنا کر پیش کر رہے ہیں. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا, انہیں امر یہ کیا گیا تھا کہ الہ واحد کی بندگی اختیار کرنی ہے, واحد الہ, اس الہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں ماننا, کوئی اور الہ نہیں ہے اور کسی کو الہ اختیار نہیں کرنا. لا الہ الا ہو, کیوں نہیں ماننا؟ چونکہ اس کے علاوہ کوئی الہ ہے نہیں. لا الہ, نفی کی الہ کی, الہ کی حیثیت فقط اللہ کی ہے, چونکہ وہ اقتدار, خالق, مالک کا اقتدار ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جو ایک امر سے کن سے کائنات خلق کر سکتا ہے، ایک امر سے کائنات کا نظام ختم کر سکتا ہے، ایک اشارے سے محشر برپا کر سکتا ہے، ایک اشارے سے سب کو مار سکتا ہے، ایک اشارے سے سب کو زندہ کر سکتا ہے۔ قدرت اس کی ہے، طاقت اس کی ہے، فرمان اس کا ہے۔ اس لیے الہ فقط وہ ہے، جب وہ الہ ہے اس کی تابعداری، اس کی فرمان برداری اور اس کے اقتدار اور اس کی حاکمیت کے سامنے محکومیت اختیار کرنی ہے۔ یہ بندگی، یہ عبودیت ہے، یہ عبادت ہے جو آپ نے اللہ کے مقابلے میں اختیار کرنی ہے۔ لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ خب یہ لا الہ الا ہو، جو لا الہ الا اللہ جو کلمہ اخلاص بن گیا ہے، قرآن مجید میں کثرت سے تکرار ہوا ہے یہ مضمون۔ بہت تکرار ہوا ہے چونکہ بنیاد ہے، اساس ہے۔ اللہ کو الہ ماننا یہ اساس ہے، دین کی بنیاد ہے یہ۔ اس بنیاد پر جو امارت دین کی بنے گی وہ دین ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ کے الہ ہونے پر جو دین کی امارت نہیں بنتی وہ دین حق نہیں ہے۔ لا یدینون دین الحق، وہ گمراہی ہے، وہ شرک ہے، وہ کفر ہے۔ فراوان آیات ہیں جن میں خداوند تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ ہم ساری نہیں پڑھ سکتے چونکہ بہت وسیع ہے مضمون، یہ کسی اور تفسیری باس میں یا کسی اور موقع پر انشاءاللہ عرض ہوگا جب اس کے لیے مناسب فضا یا مناسب ماحول ہوگا۔ یہاں پر ہم چند آیات ان میں سے، جن میں ذکر الوہیت ہے و ذکر ہے کہ انسان اس گمراہی سے نکلے، دوسروں کو الہ ماننے کی گمراہی سے نکلے، آلیہ۔ قرآن کا فرمان ہے کہ انسان نے بہت اختیار کیے ہیں آلیہ، ایک سے زیادہ طاقت کے منابع، طاقت کے سرچشمے انسان نے مانے ہیں۔ بس ان بسا اوقات بتوں کو مانتا تھا کہ یہ بہت طاقتور بت ہیں، یہ بت انسان کو کیا کر دیتے ہیں۔ جیسے خرافات میں ہیں کہ خرافات، خرافی ذہنیت اس کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کا جن میں آپس میں کوئی ربط تعلق نہ ہو ان کو آپس میں مربوط رکھنا، سمجھنا، ان کا عقیدہ بنا لینا خرافات کہلاتا ہے۔ جیسے کالی بلی دیکھی اور ادھر آدمی گر گیا، جو ہی کالی بلی سامنے آئی ادھر سے وہ گر گیا وہاں گٹر میں، وہ ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے۔ گٹر میں گرنے کا کالی بلی سے، کالی بلی کا گٹر سے کوئی ربط نہیں ہے، لیکن خرافاتی ذہن اس کو ربط دیتا ہے کہ یہ کالی بلی باعث بنی ہے کہ یہ گر گیا ہے۔ یا کوئی اچھا کام ہوا ہے، مثلا فلاں آدمی آیا ہے گھر میں، ان کے آنے کی برکت سے ہمیں مثلا یہ کام ہوا ہے۔ فرض کریں کسی کے یہاں اولاد ہوئی ہے، بیٹا ہوا ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، جس دن اس کی ولادت ہوئی ہے اس دن کوئی شخص گیا ان کے گھر میں، کوئی پیر صاحب گئے وہاں، تو انہوں نے کہا جی آپ کے آنے کی وجہ سے اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ پیر صاحب کی وجہ سے اللہ نے بیٹا دیا ہے یا بیٹے کی پیدائش کا ایک اپنا نظام ہے، خود پیر صاحب کیسے دنیا میں آئے ہیں؟ اسی قانون کے تحت یہ بچہ بھی دنیا میں آیا ہے، جس قانون سے پیر صاحب پیدا ہوئے ہیں اسی سے یہ بچہ بھی پیدا ہوا ہے۔ پیر صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ خیر و برکت کی امور میں اور نہ ہی، اس کو تطیر کہتے ہیں، شگون، نیک شگون، برا شگون، کسی چیز کو دیکھ کر یہ کہنا کہ اب تو لگتا ہے یہ ہوگا، فلاں ہوگا۔ خرافاتی لوگ کمزور ترین چیزوں کو طاقتور سمجھ لیتے ہیں، وہمی چیزوں کو طاقتور سمجھ لیتے ہیں، جن کے اندر ذرا طاقت نہیں ہے، جو ہیں ہی نہیں، موجود نہیں ہیں، ان کو بھی طاقتور سمجھتے ہیں. جو لوگ ذہنی طور پہ ذرا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ان کا میٹر گھوم جاتا ہے، یہ باقاعدہ دیکھتے ہیں، کچھ موجودات مخلوقات کو دیکھتے ہیں، بعض اپنے حالات بتاتے ہیں کہ جوان ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، موبائل نہ ملنے کی وجہ سے، یا کوئی شوق پورا نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن لے لیتا ہے، پھر ایک دم سے اس کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے مواصلاتی، پھر بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، پھر اس کو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں وغیرہ، وہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی چیز لگی ہوئی ہے، میرے ساتھ کوئی چیز ہے، مجھے یہ کرنے نہیں دیتی، مجھے دھمکاتی ہے، ڈراتی ہے، باقاعدہ نظر آتا ہے اس کو. جھوٹ بھی نہیں بول رہا، آپ اس کو جھٹلا ہی نہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ کو نظر نہیں آتا اور آپ جھوٹ سے نہ سچ کہہ رہا ہے، اسے نظر آ رہا ہے لیکن اپنے توہم میں نظر آ رہا ہے. جس طرح اگر کوئی صبح اٹھ کے کہے میں نے آج رات خواب میں یہ دیکھا ہے، آپ کہیں جھوٹ بولتے ہو آپ، وہ جھوٹ نہیں بول رہا، سچ کہہ رہا ہے، اس نے دیکھا ہے خواب میں یہ، اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ مثلا پادشاہ کا داماد بن گیا ہے، دیکھا ہے اس نے، لیکن خواب میں دیکھا ہے اس نے، خواب یعنی تخیل میں دیکھا ہے اس نے، چٹلاؤ نہیں، اسے یہی کہہ دو بھائی ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہے، یعنی خیالیات میں دیکھا ہے، حقائق میں ایسے نہیں. یہ جس کو وہمی چیزیں نظر آتی ہیں، توہم میں دیکھتا ہے یہ سب کچھ، وہم اس کو دکھاتا ہے سب کچھ، یہ توہم دیکھ رہا ہے وہ، اور ڈرتا بھی ہے اس سے، اس کی طاقت سے بہت ڈرتا ہے، ان چیزوں کی طاقت سے جو ہیں ہی نہیں. بتوں کی طاقت کا قائل ہو جاتا ہے، درختوں کی طاقت کا قائل ہو جاتا ہے. مثلا ہر علاقے میں ایک مقدس دریگ ہوتی ہے جسے لوگ پیٹھ بھی نہیں کرتے اس کی طرف. ایک پاکستان میں علاقہ ہے، یہ ایبٹ آباد کے قریب 12 میں نے اس کا تعارف کرایا ہے، اس کا نام ہے، اس جگہ کا نام، وہاں سٹاپ کا نام ہے کھوتا قبر، اور وہاں قبر بنی ہوئی ہے، اور سب کو پتا ہے کہ کھوتے ہی کی قبر ہے، نام ہی اس جگہ کا کھوتا قبر ہے. اب چینج کر کے بورڈ انہوں نے کوئی اور لگایا ہے، لیکن وہاں کے مقامی جگہ پر ابھی بھی اس کا نام، یہ گاڑیوں والے دیکھیں تو سٹاپ ہے، کھوتا قبر سٹاپ مشہور ہے، وہاں کھوتا ہی دفن ہے، کھوتے کی قبر بھی ہے، اور اس قبر پہ ہر جمعرات کو دیے جلتے ہیں، چڑھاوے چڑھتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، لوگ احترام کرتے ہیں. بسوں میں جانے والے مسافر، ڈرائیور سارے، وہ باقاعدہ وہاں پر نذرانہ پھینکتے ہیں، گاڑی چلتی گاڑی سے اس کے اوپر منتیں مانتے ہیں وہاں. وہ کھوتے کی طاقت کے قائل ہو گئے ہیں کہ اگر اس کسی نے اس قبر کی بے حرمتی کی، چونکہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں تعلیم یافتہ باشعور، وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ کھوتے کی قبر، یا تو غلط شبہ ہوتا، پتہ نہ ہوتا، ہم سمجھے کسی بزرگ کی قبر ہے، غلط فہمی میں یہ کر رہے ہوتے تو جواز بنتا تھا. جب معلوم ہے سب کو کہ یہ کھوتے کی قبر ہے تو اس کا اتنا احترام، یہ تو انسانیت کی توہین ہے. وہ ڈرتے ہیں اگر کسی خاندان کا بچہ اس قبر کی توہین کرے، خود اس بچے کے بارے میں ڈرتے ہیں کہ اب تیری خیر نہیں ہے، اب تیرا ایکسیڈنٹ ہوگا، اب تیرا یہ، چونکہ اس کے قدرت کے قائل ہیں، طاقت کے قائل ہیں، اس کی تاثیر کے قائل ہیں کہ یہ کرے گی یہ چیز. کسی لکڑی کی طاقت کے قائل ہو جاتا ہے انسان، کسی موہوم چیز کی طاقت کا قائل ہو جاتا ہے. اسنام کو طاقتور سمجھتے تھے، آلہہ مانتے تھے، اور پھر ان کی بندگی کرتے تھے. قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے آزر سے کہا، لے ابی ہے، اب جو تھے، اب ابراہیم، آزر، جن کے بارے میں اب مسئلے کی اختلاف ہو گیا ہے کہ آزر باپ تھے یا چچا تھے. شیعہ امامیہ کہتے ہیں کہ وہ والد نہیں تھے، لیکن باقی مسالک والے کہتے ہیں چونکہ قرآن نے کہا ہے باپ تھے تو باپ تھے. بار کے قرآن کے الفاظ یہ ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ابراہیم نے اپنے اب آزر کو کہا، اَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَا، یہ بت جو خود بناتا تھا، آزر کی فیکٹری تھی، بت بنانے کی، خود ہی بناتا تھا اور بنا کر پھر ان کی بندگی خود بھی کرتا تھا، دوسروں سے بھی کرواتا تھا، بت ساز بھی تھا، بت پرست بھی تھا، بت گھر بھی تھا، وہ کاروبار تھا اس کا۔ فرمایا کہ ان کو آلیہ مانتے ہو، رب نہیں کہا، آلیہ یعنی ان بتوں کی قدرت طاقت کے قائل ہو، ان کے اختیارات کے قائل ہو، آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ بت بہت کچھ کر سکتے ہیں تمہارے لیے، یہ کیا گمراہی ہے۔ بنی اسرائیل دلچسپ قوم ہیں، حضرت موسیٰ نے انہیں، فرعون ان کا الہ بنا ہوا تھا، مقتدر حاکم، اور یہ اس کے بندے، ان کی بندگی سے آزاد کروایا معجزے کے ذریعے، اور آزاد کروا کے انہیں جب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اس سمندر شک کر کے اس طرف لے کر آئے، جب سمندر کے اس کنارے پہ کھڑے ہوئے، اس پار کھڑے ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ وہاں انہوں نے قوم دیکھی، وہ قوم بتوں کو پوجا کر رہی تھی، بتوں کی عبادت کر رہی تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ وہ ایک الہ تھا ہمارا، فرعون طاقتور حکمران، پیسے تھے اس کے پاس، ملازمتیں تھیں اس کے پاس، جاب تھے، سب چھڑوایا آپ نے، پوری قوم بے روزگار کر دی، موسیٰ کو کہتے تھے، عورتیں بے روزگار، مرد بے روزگار، جوان بے روزگار، ہر ایک کی نوکریاں لگی ہوئی تھیں، عورتیں گھروں میں کام کرتی تھیں، بچیاں ان کے گھروں میں کام کرتی تھیں، کھیتوں میں مرد کام کرتے تھے، ان کے مختلف کام کرتے تھے، وہ سب کے سب موسیٰ نکال کے لے آئے، اور وہ الہ بھی ڈبو دیا سمندر میں۔ یہ قوم معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سمندر عبور کر کے جب اس طرف آئے اپنی سرزمین کی طرف، وہاں پر انہوں نے ایک اور قوم کو دیکھا جو بتوں کی عبادت میں مصروف تھے۔ بنی اسرائیل وہاں رک کے اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ قالو یا موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا، موسیٰ یہ جیسے ان کے آلہا ہیں اس طرح کا الہ ہمارا بھی ہونا چاہیے، یعنی جس کو گلے لگا سکیں، چوم سکیں، بوسا دے سکیں۔ یہ آپ ایسا الہ بتاتے ہو، اسے رابطہ ہی نہیں ہو سکتا ہمارا، وہ نظر ہی نہیں آتا ہمیں، ہم اسے دیکھ ہی نہیں پاتے، کیسا الہ ہمیں بتایا ہے۔ معجزہ دیکھ کر الہ حقیقی کا معجزہ دیکھ کر پھر بھی ان کی، چونکہ تربیت ایسی تھی، تعلیم ایسی تھی، سسٹم اس طرح کا تھا جس میں پرورش پائی تھی انہوں نے، تہذیب ایسی تھی جس میں ان کو یہ چیزیں مقتدر نظر آتی تھیں، وہ سمجھتے تھے یہ بت زیادہ طاقتور ہیں، لہذا جب سامری نے مجسمہ بنایا، بچھڑا، اور ان کے سامنے رکھا، پوری قوم ٹوٹ کے پڑ گئی، وہ جو پہلی صف میں موسیٰ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے وہ بھی ٹوٹ کے پڑے، دوڑ کے گئے اس بچھڑے کے پیچھے کہ ہمیں موقع کہیں ضائع نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ ہم کسی جگہ سے پیچھے رہ جائیں ان سے، دوسروں سے۔ فراوان آیات میں نے عرض کیا کہ ان میں بعض آیات تفصیل سے مشاہدہ کرنے کی ہیں، کچھ ان میں سے ایسی آیات ہیں جنہیں حتم الملاحظہ کرنا ہے تاکہ بندگی الہ کا موضوع ہمارے لیے روشن و واضح ہو جائے انشاءاللہ۔ بھلے وقت بھی تمام ہے، باقی بعد میں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔